بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گزشتہ مجلس میں اس آیت کی تفسیر کا ذکر تھا، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات پر بعینہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر کے اس پر ایمان لائے. لوگ ذکر کرتے ہیں آج کل کہ بہت سے لوگ بہت سے ایسے عقیدے یا اس طرح کے مذاہب عقیدے کے ہیں اور اکثریت انہی کی ہے، پھر ہمیں اکثریت سے نہیں نکلنا چاہیے. کتاب میں میں نے دیکھا جو استدلال کرتے ہیں، علیکم بالسواد العظم، سواد اعظم کی تم لوگ پابندی کرو یا ان کے ساتھ رہو، ان کو چمٹے رہو. لیکن سواد اعظم کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ حق کے ساتھ اگر ایک ہی آدمی ہے تو وہی سواد اعظم ہو، اور یہ معنی سمجھنا کہ نہیں جمہوریت ہے یا جہاں اکثریت ہے اس کے پیچھے ہی حق ہے، یہ شریعت کے اصول کے بھی خلاف ہے. اور اگر ہم دیکھیں تاریخ اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ اکثریت اس وقت مسلمانوں کی تھی یا کفار کی تھی. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جو اکثریت کا مذہب ہے اسی مذہب کو اختیار کرنا ہے. ہم نے وہ تحریریں بھی دیکھی ہیں جس میں انڈیا پاکستان کے علماء اس طرح کا بھی لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں میں فتنے فساد ڈالنے کے لیے نئے عقیدے پیش کرتے ہیں، جو عقیدہ صدیوں سے لوگ رکھتے آئے ہیں اور اسی پر عمل کرتے آئے ہیں باپ دادا سے، اس کے خلاف یہ لوگ تقریر کر کے یا اس کے خلاف اس بات کر کے عقیدے کا یہ لوگ کتنا ڈالتے ہیں. یہ غلط ہے. نہیں، ہمیں اگر تقلید کرنی ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تقلید کرنی ہے. دیکھیے، اشعریت ہو یا ماتریدیت ہو یا کوئی بھی عقیدے کا مذہب ہو، اگر آپ مقارنہ کریں، عقل کا تقاضا ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک طرف ہمیں ابو الحسن اشعری کے مذہب کی تقلید کرنی ہے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی. اگر تقلید ہی کی بات آئی تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا موازنہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، صحابہ کرام سے یا ان ائمہ کے اصحاب سے موازنہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے دین اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر اس باب میں تقلید کرنی ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی جائے. اور یہ کہنا کہ نہیں اکثریت اس ملک میں اس عقیدے یا اس مذہب کی پابند ہے، یہ چیز شرعی طور پر بھی غلط ہے، اصولی طور پر بھی غلط ہے. بڑے بڑے علماء کی تحریروں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنت پر پیر ملانے کی سنت پر عمل کر کے فتنہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، اگر سنت فتنے کا باعث ہے تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ابھارا ہے. آپ ہی متہم کر رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباب النصاریہ کی ایک ہی حدیث اگر مسلمان پکڑ لیں تو جو اتحاد کا نام یا اتحاد کی کوشش یا اتحاد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کے لیے وہ ایک حدیث کافی ہے. پیارے رسول نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلاف بہت کچھ دیکھے گا، اختلاف عقیدے میں، اختلاف عمل میں، اختلاف فکر اور سیاست میں، ہر چیز میں. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو پکڑ رکھو اس اختلاف کے باب میں یا اختلاف کے جھمیلے میں، تم میری سنت کو پکڑ رکھو، اختلاف سے دور رہو گے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اس کے بعد آپ نے تاکید فرمائی عبدو علیہ بن نواجز، داڑھوں سے پکڑ لو. دانت سے پکڑ کر کے آدمی کوئی چیز پکڑ رکھے تو وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم نے وہ تحریر بھی دیکھی. میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں بس کہ لوگ اس قسم کی باتیں کر کے، حقیقت یہ ہے کہ حقیقت سے دور باتیں کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ نہیں یہاں اکثریت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کی تاویل کی جائے، اسی کو لینا صحیح ہے، یہ غلط ہو جاتا. اگر یہی بات رہی تو پھر یہ احیاء سنت کا معنی کیا ہوا؟ پیارے رسول نے کہا ہے کہ ہماری سنت کو پکڑو، اور جو شخص پیارے رسول کی سنت سے اعراض کرے گا وہ گویا دین سے اعراض کر رہا ہے حقیقت میں. تو اختلاف کے موقع پر ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے کیا تاویل کیا تھا، صفات کو اسی معنی میں استعمال کیا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یا اس کے الگ معنی پہنائے تھے، غلط معنی پہنائے تھے. اگر یہی صحیح تھا جس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم وہ کسی مجلس میں بیٹھ کر کے اس بات کے لیے دلیل پیش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ عرش پر نہیں ہے، حالانکہ آیت واضح طور پر الرحمن علی العرش استوا، اعلیٰ کے معنی بھی ہوتا ہے اوپر کسی چیز کے، استوا کے معنی استوا کسی چیز کے اوپر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فیض استوئے تم علی ظہورہا، جب جانور الخیل والبغار والحمیر، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، گھوڑے کو گدھے کو، جب اس کے اوپر بیٹھو تم، فیض استوئے تم علی ظہورہا فقولو الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا. تو یہ جو ہے اس پر بیٹھنے کا معنی ہے. اب اس بیٹھنے کو آپ اللہ کے بیٹھنے کو دوسرے کے بیٹھنے کے ساتھ تشبیہ نہ دیں، لیکن ایک چیز ہے استوا کا معنی ذہن میں لوگوں کے ہے کہ اس کے اوپر ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں واللہ معکم اینما کنتم، آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہوتے ہو، لیکن یہ صحابہ کرام کا متفق فیصلہ ہے کہ استوا علی العرش پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی مدد، اللہ کے علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کو علم سے شروع کیا جس میں استوا علی العرش کا ذکر کیا ہے اور بعد میں بھی علم کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ کہ استوا عرش پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اپنے علم اور اپنی رحمت اور اپنی مدد کے ساتھ ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ اننی محکما اسما و ارا، اسما و ارا یہ تفسیر ہوگی، یہی اس کی تفسیر ہو گئی یہاں معیت کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے عرش پر استوا کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری باتوں کو میں سن رہا ہوں. اسما و ارا یہ تفسیر ہے اس کی. جس طرح علماء نے مثال دیا اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اچھی اونچی مثال ہے، لیکن ایک اللہ کی مخلوق چاند، آپ کہتے ہیں کہ میں چاند کے ساتھ سفر کر رہا تھا، چاند میرے ساتھ سفر کر رہا تھا، چاند اوپر رہتے ہوئے آپ سے دور نہیں ہے، جس طرح جس فاصلے کے ساتھ یہاں تھا آپ 400 کلومیٹر دور جائیں گے اتنے فاصلے کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہا تھا، اسی طرح تاروں کے ساتھ ہم رات گزارے. یہ باتیں ایک ہوتی ہیں عرب زبان یا کسی اور زبان کی حقیقت میں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں، یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ چپک کر کے آئے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نعوذ باللہ، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں تھا، لیکن اشعری عقیدے میں یا دوسرے عقیدوں میں یہ صاف کہا جاتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں. تو پھر استوا علی العرش کا معنی کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ استوا علی العرش، اتنی حماقت کی بات ہو گئی کہ گویا یعنی اللہ تعالیٰ نے عرش پر قبضہ کیا. کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی منافس تھا، اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابل تھا، اپوزٹ میں تھا کہ وہ عرش کو لینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبضہ کیا؟ یہ چیز عقل میں بھی آنے والی نہیں ہے. یہ لیکن فلسفے میں پڑھ کر کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی ایسی صفت ہم اللہ کے لیے ثابت کریں گے جو انسان یا مخلوق کی صفت سے مشابہت ہوگی تو ہمارے لیے وہ جائز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو جب اللہ کی طرح کوئی چیز نہ ہونے کا یقین ہو گیا تو آدھا مرحلہ آپ نے طے کر لیا. یہ اگر آپ مان لیتے ہیں کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، آدھا مرحلہ حل ہو گیا. رہ گیا اللہ کی صفات کے بارے میں بھی یہی عقیدہ کر رکھ لیجئے کہ جس طرح اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کی طرح دوسرے کی صفات نہیں ہے. اللہ کا وجود انسان کے وجود، مخلوق کے وجود کی طرح نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ یا آنکھ کا جب کی صفت کا ذکر فرمایا ہے، اس بات کلام پاک میں فرمایا ہے کہ ہے ہمارے ہاتھ اور ہماری آنکھ، تو جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں، اسی طرح یہ بھی یقین کر لیجئے کہ اللہ کی آنکھ کی طرح کسی کی آنکھ نہیں، یا اللہ کی آنکھ کسی مخلوق کی آنکھ کی طرح نہیں ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہاں آ کر کے قدم پھسلا بڑے بڑے لوگوں کا، اس میں الامام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ سب سے زیادہ ماننے والے اس وقت جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہی لوگ سواد اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کی قدرت ہے، یعنی ہاتھ کے معنی قدرت کرتے ہیں، آخر قدرت بھی تو ایک ایسی مشترک صفت ہے جو مخلوق کی بھی قدرت ہوتی ہے اللہ کی بھی قدرت ہوتی ہے. تو جس چیز سے بھاگے اسی چیز میں پڑ گئے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے ہاتھ کا اس بات کریں گے تو پھر گویا مخلوق کے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ ہو گیا, تو اللہ سے مشابہت ہو گئی. تو پھر جب آپ نے ہاتھ کا ترجمہ قدرت کیا کہ اللہ کا مطلب ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں ہاتھ نہیں ثابت کریں بلکہ کہیں گے کہ اللہ کی قدرت, اللہ کی قوت, اللہ کی طاقت لوگوں کی طاقت کے اوپر ہے. تو پھر طاقت اور طاقت, جو آپ نے طاقت ثابت کیا تو انسان کی بھی طاقت ہو گیا ہو گئی. جس طرح ہاتھ ثابت کرنے میں آپ ہاتھ اللہ کے لیے نہیں ثابت کر رہے ہیں تو پھر طاقت بھی ثابت نہ کیجئے, لے دے کر کے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے صفت ہے. کچھ لوگ اس گمراہی میں بھی پڑے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات ہے, وہ بھی گمراہ عقیدہ ہے. خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے یا پیارے رسول نے صحیح احادیث سے ثابت کیا ہے اس پر من وعن اس کے ظاہر پر ہمیں ایمان لانا ہے, اس کی تفصیل میں نہیں پڑھنا ہے کہ وہ کس طرح ہے کیسی ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اس طرح کی تفصیل نہیں کی. اور جو عام معنی تھا صحابہ کرام سمجھتے تھے ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اس سے کسی کوئی چیز کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کسی کی طرح نہیں لیکن کرنے کی ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ جس سے کرتا ہے کام. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, لما خلقت بیدی. ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے جھڑکی دی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹ پلایا تو کہا کہ کیوں تم نے اس چیز کو یا اس ذات کو سجدہ کرنے سے تم بھاگے یا اعراض کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. یعنی اتنا بڑا شرف ہم نے, ہمارے لاکھوں کروڑوں لا تعداد کام کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے, ان سے یہ کام نہیں کروایا بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے. یہ انسان کی شرف, انسان کی عزت کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ نے سنی یہ بات یا اس صفت کا ذکر سنا تو اسی طرح کی ایمان لے آئے جس طرح اللہ تعالیٰ کے نے ہاتھ کا مطلب عام لوگوں کے ذہن میں سمجھ میں رکھا ہے. اسی طرح استواء کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں, اب وہ کس طرح اکڑو خدا نخواستہ بیٹھے ہیں یا پالتی مار کر کے یا کس طرح, اس تفصیل میں جانا صحیح نہیں. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ کئی فستوا عرش عرش پر کیسے مستوی ہیں, تو کہتے ہیں الاستواء معلوم, عرش پر اللہ کا استواء مستوی ہونا یا اللہ کے لیے صفت استواء یہ واضح ہے, کیا معنی اس کا ہوتا ہے. والکیف مجهول, کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں بتائی. اور ہر اس غیب کی چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں داخل ہونا یہ اللہ پر افترا ہو جاتا ہے. آپ یہ کہیں قیامت کے دن ایسا ہوگا ویسا ہوگا, قبر میں ایسا ہوگا یا ایسا ہوتا ہے, جب تک صحیح احادیث یا کلام پاک سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے وہ قول باطل سمجھا جائے گا, کوئی بھی غیب کی چیز ہے. تو اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہیں یا اس طرح اللہ کا ہاتھ ہے یہ مجہول ہے, شرعی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بتایا اور نہ صحابہ نے اس کے بارے میں قرید کیا, ہمیں بھی قرید کرنا کا حق نہیں. اس وجہ سے امام مالک نے کہا آخری بات جو ان کی رہی, وہ سوال عنہ بدعۃ, اس بارے میں تفصیل مانگنا یا قرید کرنا یہ بدعت ہے. بدعت ہر وہ چیز دین کی جو پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی, وہ کرنا دین کی چیز کو یا دین کی چیز سمجھ کر کے کرنا وہ بدعت ہو جائے گی. تو اس پر بدعت کا اعتراف انہوں نے کیا, کہنے کا مطلب یہ ہے. اسی طرح ایک تھے جن کا نام میں بھول رہا ہوں, ان ابن عبدالعزیز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ تحاویہ میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے فلسفی تھے اشعری مذہب کے, وہ ممبر پر بیٹھ کر کے اور دلیلیں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ایک عام آدمی, ایک بدو آدمی بیچ مجلس سے اٹھ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم دعا کرنے اٹھا ادب جب دعا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دل اوپر متوجہ ہوتا ہے, دائیں بائیں نہیں متوجہ ہوتا ہے. دیکھیے فطرت چیخ اٹھی, یہاں فطرت بول اٹھی کہ بھائی یہ چیز فطری ہے. آپ دیکھیں جانور, حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ صحیح احادیث میں ہے, جانتے ہیں کہ جب استسقاء کے لیے وہ گئے, حضرت سلیمان علیہ السلام جب استسقاء کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک چیونٹی کو انہوں نے دیکھا یا چیونٹیوں کو دیکھا کہ وہ پیر کو اوپر اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے استسقا کر رہی ہے. پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ارجعو لوٹ جاؤ, فقط سقیتم بدعائے غیرکم, تمہارے علاوہ لوگوں نے اب دعا کر دی, انشاءاللہ وہ تمہیں پانی ملے گا. تو پیر اوپر اٹھا کر کے ایک چیونٹی کی فطرت, یہ چیونٹی اتنی باریک جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس چھوٹی ننھی سی ننھے سے ننھی چیز میں سب کچھ رکھا ہے, دل بھی ہے, احساس بھی ہے, فطرت بھی ہے, پیر بھی ہے, اس میں سب یعنی خواہشیں بھی ہیں سبحان اللہ, اور اس فطرت کی بنا پر وہ پیر اوپر اٹھائے ہوئے تھے. حامان نے یا قارون نے حضرت موسیٰ سے کے بارے میں کیا کہا تھا اپنے حامان سے, یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. فرعون خود یہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بناؤ بڑی اونچی بلڈنگ میں جا کر کے آنکھوں کی کہاں ہے موسیٰ کے رب. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک فطری چیز ہے, اور جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا, علماء نے لکھا ہے کہ جانور بھی جب کبھی جوار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص مصیبت میں پھنس کر کے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو سر اوپر اٹھاتے ہیں. یہ جانور عام بیل بھینس وغیرہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے. بہرحال تو اس باب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تفصیل میں نہیں پڑھنا ہے, جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کے ساتھ استعمال کیا ہے, سلف صالحین کی تقریر, سلف صالحین کا اس بات یہی ہے کہ امر روحا کما جات, جس طرح ظاہری الفاظ کے ساتھ ہے اسی طرح اس کو گزار دو, تفصیل میں نہ پڑھو. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ کے اسماء حسنا ہی کے ذریعے سے یا اللہ کے اسماء حسنا کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. اللہ کے اسماء اور صفات, آپ ایک چیز تھوڑا سا اور سمجھیں, کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں جہاں قدم بھٹک جاتے ہیں. الاسماء رحیم یہ صفت اسم صفت ہے, صفت بھی ہے اور اسم بھی ہے, لیکن خالی صفت کا جو لفظ ہے رحیم سے, رحیم رحمت سے مشتق ہے, رحمان رحمت سے مشتق ہے. کیا آپ کو آپ کہیں گے یا رحیم یا رحمان یا عزیز, اور جس موضوع کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے مطابق حال آپ وہ اس میں صفت استعمال کریں. رزق اور روزی طلب کرنی ہے یا رزاق اور زقنی, اس قسم کا حوالہ دے کر کے گویا آپ حوالہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس رزاقیت کا, اللہ تعالیٰ کی روفیت کا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا, اور اللہ تعالیٰ کی وہابیت کا, اللہ تعالیٰ کی موت اعطا کا, یعنی تو ہی موتی ہے, تو ہی دینے والا, لا مانع لما آتے تو لا موتی لما منت. تو جس چیز کی ضرورت ہے اسی قسم کا یا دافع ادفع عنی. لیکن آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں یا رحمت اللہ؟ نہیں, صفت صرف جو چیز ہے اس صفت کو آپ مخاطب نہیں کر سکتے ہیں. یا رحمت اللہ ارحمینی, اے اللہ کی رحمت میرے اوپر رحم کر, نہیں. آپ یہ کہیں کہ اللہم انی اسالک برحمتک, اے اللہ تعالیٰ تیری رحمت کا حوالہ دے کر کے صفت کا, لیکن صرف رحمت کو مخاطب کر کے آپ نہیں, اسم صفت جو ہے اس اسم صفت کو آپ بے شک مخاطب کریں یا ندا کے ساتھ, یا رحمان یا رحیم یا عزیز یا غفور یا شکور. آپ یہ نہ کہیں یا عزت اللہ انقذینی, اے اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت, نہیں, یا عزیز بعزتک اسألک. یہی اس قسم ہی کی دعائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعامل میں اور مبارک الفاظ میں آئے ہیں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ ہی اس طرح کہہ سکتے ہیں صفت اسم صفت, للہ الاسماء الحسنی اسم استعمال کریں, یا اللہ اسم ذات, اسم صفت یا رحیم یا عزیز یا غفور, اس کے بعد آپ حوالہ دیں بعزتک برحمتک بقوتک بقدرتک, اس طرح کر کے آپ دعا کر سکتے. یہ نہ کہیں یا قدرت اللہ یا عزت اللہ یا رحمت اللہ, اس طرح کہنا علماء نے کہا یہ بھی ایک چیز جو پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی, اس طرح کہنا غلط ہے. اس کے بارے میں الحمدللہ بہت کچھ بحث ہو چکی, دو تین مجلس سے ہو رہی ہے. دوسرا باب ہے لا یقال السلام علی اللہ, دوسرا باب انہوں نے باندھا ہے لا یقال السلام علی اللہ, یہ نہیں کہا جائے السلام علی اللہ, کیونکہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت, السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. السلام علی اللہ جب کہیں گے تو گویا اللہ علی اللہ, یہ معنی ہو گیا. السلام ہی اللہ ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے السلام علی اللہ. اگرچہ السلام کے معنی آپ لے رہے سلامتی اللہ پر ہو تب بھی یہ معنی صحیح نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالی سب کو سلامتی میں رکھنے والا ہے, اس کو سلامتی کی دعا آپ دینے کے حقدار نہیں ہیں. اور اگر السلام کے معنی اللہ کی ذات ہے تو گویا اللہ کی ذات پر اللہ کی ذات کا کوئی معنی نہیں ہوا. اس وجہ سے ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جس میں یعنی غلط معنی کا شبہ ہو. لا یقال یہ کہنا صحیح نہیں ہے السلام علی اللہ, السلام علیک ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, لیکن السلام علی اللہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے قال, وہ فرماتے ہیں کنہ اذا کنہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ, ہم جب پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, قلنا السلام علی اللہ من عبادی, اللہ کے لیے سلامتی ہو اس کے بندوں کی طرف سے, السلام علی فلان, فلاں پر سلامتی ہو, فلاں پر سلامتی. ایک روایت میں آیا السلام علی جبریل, یعنی حضرت جبریل پر سلامتی ہو, میکائیل پر. یہ اپنی طرف سے ایک اجتہاد کرتے تھے. آدمی حسن نیت سے کوئی کام کر سکتا ہے اپنی طرف سے, لیکن اس حسن نیت کو وہی نہیں سمجھنا چاہیے. اور جیسے کہتے ہیں ہمیں یہ الہام ہوا ہے اور اس الہام کے ذریعے سے ہم نے یہ کام کیا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہو سکتا, یہ بھی غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محدث تھے, ملہم تھے, لیکن پھر بھی وہ اپنے اس الہام کو قرآن اور سنت پر پیش کرتے تھے. بہت سے مواقع پر پیار رسول نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے, این یکن فی امتی محدثون فعمر, میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے جس کے دل میں باتیں ڈالی جاتی ہیں حق, تو وہ عمر ہیں. لیکن اس کے باوجود بہت سے مواقع پر آپ جانتے ہیں غزوہ حدیبیہ کے موقع, صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رائے کہ یہودی کفار مکہ سے صلح کر لی جائے, حضرت ابو بکر کی رائے کی صلح کر لی جائے, سب لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, کیف نقبل الدنیۃ فی دیننا, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس یعنی ذلت کے ساتھ ہم صلح قبول کر لیں, کہ بھائی ہمار ذلت کی جو بات تھی یہ کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر کے چلا گیا تو آپ کو میرے پاس لوٹانا ہوگا اس کو, اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر کے چلا گیا تو لوٹانا ہوگا, کوئی مسلمان مرتد ہو کر کے ہمارے پاس آ گیا تو ہم نہیں لوٹائیں گے. دیکھیے ایک دم اوپر سے گویا فرض کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم اوپر رہ کر کے جو چاہیں گے ہم وہ پاس کرائیں گے. پیارے رسول نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو ذلت کی بات ہے, کیسے ہم قبول کریں؟ حضرت پیارے رسول نے فرمایا اتؤمن انی رسول اللہ, اتنا تو تم ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. چپ ہو کے گئے, لیکن پھر بھی دل میں ایک خلیص ایک کسک رہی. انہوں نے جا کر کے کہا حضرت ابو بکر سے, دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, یہ ذلت کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. تو حضرت عمر نے ابو بکر نے وہی بات کی کہ جو کچھ پیارے رسول کر رہے ہیں وہ حق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اسی چیز کے لیے کھول دیا اور اس پر مطمئن کر دیا جس پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرماتے تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بات کوئی بھی بات ہو, اپنی طرف سے یہ چیز کہہ کر کے اور یہ کہنا کہ نہیں ہمیں الہام ہوا ہے, ایسی چیزیں ہم اس معاف کیجئے گا بہت سے بزرگوں اور صوفیہ کے یہاں بھی دیکھتے ہیں. علامہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا درجہ بہت بڑا, ہندوستان میں انہوں نے جو تحریک چلائی عمل بالکتاب و سنہ کی, اس کے بعد ان کے اولاد شاہ عبدالعزیز, شاہ رفیع الدین, شاہ عبد القادر, اس کے بعد پھر ان کے پوتے آئے شاہ اسماعیل شہید. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا منہج یہ تھا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کیا جائے, لیکن اب بھی آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں گے. ابھی میں پڑھ رہا تھا یہ کتاب صراط مستقیم, اس میں شاہ احمد عرفان رحمۃ اللہ علیہ جو بالاکوٹ کے شہید اور شاہ اسماعیل شہید, ان کی کتابوں میں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. کھل کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے کہ میں اس جگہ جاؤں اور یہ کروں اور یہ کروں اور یہ تم لوگوں کو بھی یہ کرنا ہے. یعنی گویا یہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے. ٹھیک ہے الہام دل میں ایک چیز آتی ہے, لیکن بہرحال یہ چیز استخارہ اور استعانہ باللہ سے الگ نہیں ہو سکتی ہے. دل میں بات آئی آپ استخارہ کریں پیارے رسول کی سنت کے مطابق, پھر اس پر آپ اس کو اگر دل کھل جائے تو آپ اطمینان سے وہ کام کریں, لیکن اپنے دل کو منزل وحی سمجھ لینا یہ شریعت کی بات نہیں ہے, جیسا کہ بہت سے لوگوں کے اقوال میں یہ چیز آتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابہ, فقہاء صحابہ میں سے فقہ میں ان کا بہت بڑا درجہ. کنہ اذا کنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہتے تھے اپنے اجتہاد سے السلام علی اللہ من عبادی, السلام علی فلان, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب سنا تو فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ, لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام, اللہ پر سلامتی ہو بندوں کی طرف سے یہ نہ کہو, کیونکہ اللہ تعالی ہی سلام ہے, سلامتی اللہ ہی کے ذریعے سے ملے گی اور اللہ کا نام سلام ہے. تو کوئی یہ کہے السلام علی اللہ یہ غلط ہے, ہر وہ چیز جو اللہ کی شان کے خلاف ہے بہرحال انسان کو نہیں کہنا ہے, کوئی بھی ایسا جس میں شبہ ہو. صحابہ کرام کی نیک نیتی کتنی بڑی اس میں کوئی شک نہیں, خلوص نیت میں کوئی شبہ نہیں, لیکن جو چیز شریعت کے مطابق نہیں رہی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا پیر رسول کی تعلیم اور پیر رسول کی تنبیہ کے بعد. اس وجہ سے بڑا آدمی ہو اس کی بات اسی وقت قبول کی جائے گی جب میزان کتاب سنت, دو پلڑے ہیں شریعت کے, اللہ کی کتاب اور پیر رسول کی سنت, دونوں پر رکھ کر کے آپ اس کو تولیں, جب کتاب سنت پر تل جائے اور اس کے موافق ہو تو کہی جائے گی یہ بات صحیح ہے. کتنا بھی بڑا آدمی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کونئی فن کونئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کونئی فن مولیا علمن, کونئی فن یعنی جیسے ایک چھوٹا گھر ہو لیکن وہ علم سے پر ہو. وہ بہت چھوٹے قدیے تھے سبحان اللہ, ان کا قد بہت چھوٹا تھا اور بہت ہی دبلے پتلے تھے. ایک مرتبہ ریزی حدیبیہ ہی کے موقع پر لوگ ہنسنے لگے, پیار رسول نے کہا کہ کس چیز سے ہنس رہے ہو, کہتے ہیں من دقت ساق ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پڈلیوں کی پتلے ہونے کی وجہ سے ہم ہنس رہے ہیں. قصہ یہ تھا کہ وہ گئے درخت سے توڑنے لگے مسواک, تہنی انہوں نے لٹکائی ہوا میں وہ جھولنے لگے, تہنی گویا یعنی اتنے ہلکے تھے کہ ہوا آئی اور ان کو لٹکا دیا اس نے اور اس میں جھولنے لگے سب ہنس پڑے. تو پیارے رسول نے فرمایا ان مما تضحکون, جس چیز سے تم ہنس رہے ہو عند اللہ اثقل من جبل احد, اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. دیکھیے تو بہرحال ان کی حیثیت اتنی بڑی, اس کے باوجود ایک اجتہادی اور اخلاص سے ایک بات کہی انہوں نے نیک نیتی سے, لیکن وہ چونکہ شریعت کے مقاصد کے خلاف تھی یہ بات, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح نہیں کہا. بعد کے جب پیارے رسول کے زمانے میں تو تصحیح ہوتی رہی, جب بھی کوئی مصیبت آئی پیارے رسول کے سامنے جا کر کے حل کر لیا, لیکن بعد میں اب اللہ کی کتاب ترکت فیکم چھوڑ کے گئے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب زندگی میں تھے آپ تو کوئی بھی مسئلہ ہو ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوا کا ظلم کریں اپنے نفس کے اوپر, آپ کے پاس آ کر کے توبہ استغفار کر کے آپ سے دعا طلب کریں, اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم پائیں گے. پیارے رسول کے بعد اب آپ کی تعلیم ہی کی روشنی میں ہمیں حق کو جاننا اور حق کو پہچاننا. اس کے بعد باب ہے باب اللہم اغفر لی قول اللہم اغفر لی ان شئت, کیا یہ کہنا جائز ہے اے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مجھے بخشش کر دے, اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مجھے اولاد دے دے, چاہے تو روزی دے, کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ یہ کہنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ لا ابالی پن یا بے پرواہی کی یہ دلیل ہے, تو چاہے تو دے دے. نہیں, اگر طلب صادق ہے تو آپ چمٹ کر کے ان سے مانگیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی مثال سب سے اونچی, لیکن ایک آدمی سے جب کوئی چیز طلب کرتا ہے تو چمٹ کر کے اور اس سے بار بار اصرار کر کے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ علی روبیا ذل جلال علیہ کرام, اصرار کر کے تکرار کر کے بار بار یا ذل جلال علیہ کرام, اے جلالت اے جلال و عظم تعظیم والے اور اکرام و عزت والے بخشش والے مجھے یہ چیز دے دے, اصرار کرو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو یہ کہنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں چاہے تو بخش دے, گویا آپ چاہتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا چاہنا ٹھیک ہے, وہی سب کچھ چاہنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی چاہت بھی دیکھتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, بندہ جب طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی مجھے پکارو استجب لکم, تمہاری دعوت کو تمہاری دعا کو اور تمہاری مانگ کو میں پوری کروں گا. تو یہ کہنا کہ نہیں چاہے تو بخش دے نہیں چاہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک لاوبالی پن یا ایک بے پرواہی اور عدم توجہی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ صحیح روایت میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، یہ نہ کہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی ان شئت، اگر چاہے تو میرے اوپر رحم کر، نہیں لیازم المسألۃ فإن اللہ لا مکرہ لہ، تاکید سے طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور اصرار کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سامنے رو، فإن لم تبکوا فتباکوا، یہ اصرار کی ایک صورت ہے کہ اگر رلائی نہ آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آدمی کے احوال ہر وقت برابر نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر دعا مانگ رہا ہے تو اس وقت رونے کی شکل بنا لے، تباکی کے معنی تکلف سے رونے کی شکل بنا لے، یہ چیز انسان کی فطرت ہے کہ کسی کے سامنے جو اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو ایسی مسکینیت اور ایسی گڑ گڑاہٹ ظاہر کرتا ہے کہ گویا اب اس کے قدموں کے نیچے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ ہم سے اصرار کر کے مانگے، اللہ تعالیٰ کے سے مانگنے کا سلیقہ یہی ہے، اور یہ نہ کہے کہ نہیں چاہو تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو کوئی بات نہیں، اصرار کریں گے، اور یہ بھی دعا